सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इश्क रसूल के रंग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी रहो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते रहो, तुम जहां भी रहो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम कहीं से भी दुरूद पाक पढ़ें तो हमारा दुरूद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तक पहुंच जाता है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इश्क़ रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, नबी पाक अलैहिस्सलाम का इश्क जो हमारे असलाफ़ के दिलों में रहा, इन हस्तियों में से बड़ी बुज़ुर्ग तरीन हस्तियाँ वो हैं कि जिन्हें मुहद्दिसीन इकराम कहा जाता है। वो मुहद्दिसीन इकराम कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इश्क़ रसूल के जज्बे से सरशार होकर अपनी ज़िंदगी का एक तवील तरीन हिस्सा नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस को जमा करने, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस की इशाअत और तरवीज में लगा दिया, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ की। आज उन्हीं मुहद्दिसीन इकराम में से एक मुहद्दिस जिन्हें इमाम बुखारी कहा जाता है, आज उनके हवाले से इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। हमारे मुबल्लिग माशाल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी फराज़ मदनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह इनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से कुछ मदनी फूल हम लेंगे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है, इनका तारुफ़ क्या है, इनको इतनी मकबूलियत क्यों मिली, चूँकि इनकी मकबूलियत अपनी मिसाल आप है। कई एक मुहद्दिसीन किराम है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी एक बहुत बड़ा मकाम, एक बहुत बड़ा मर्तबा है। सबब क्या है, इंशाअल्लाह अज़्जल इस हवाले से भी हम सुनेंगे। इब्तदान फराज़ भाई की तरफ बढ़ते हैं। फराज़ भाई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सबसे पहले तो आप इरशाद फरमाएं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन हैं, इनका नाम क्या है, कुछ तारुफ थोड़ा बयान फरमा दीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भाई, बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि उनके नाम को लेने से हुजूर अलैहिस्सलाम की याद आ जाती
है, यानी
फौरन तवज्जो हुजूर की तरफ चली जाती है, फौरन तवज्जो हुजूर की हदीसों की तरफ चली जाती है, हुजूर के कॉल ऑफ फेल की तरफ चली जाती है। इमाम बुखारी उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती हैं कि जैसे ही बुखारी का लफ्ज आएगा या इमाम बुखारी कहा जाएगा तो फौरन तवज्जो हुजूर की हदीसों की तरफ चली जाएगी। ये कम सादत नहीं है, यानी आप देखें इतना बड़ा कमाल अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम बुखारी को अता फरमाया है कि हुजूर की हदीसों से जुड़ गए, अपना सारा वक्त जो है वो हदीसों के लिए वफ कर दिया, तो अल्लाह पाक ने इन्हें ऐसी मकबूलियत दे दी कि इनके नाम के साथ हदीस जो है फौरन याद आ जाती है। ये एक बहुत बड़े इनके लिए शर्फ की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है।
ये एहसास देखिए कितना बड़ा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस, हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस की निस्बत, यानी नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि हमारे नाम के साथ कोई निस्बत जुड़ जाए तो हम कितना फ़ख्र महसूस करते हैं, कितनी सआदत अपने लिए समझते हैं, और वो बुज़ुर्ग, वो हस्तियां के जिनका नाम लें और फौरन ज़हन में नबी पाक अलैहिस्सलाम की याद आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आए, और वो अहादीस के जो सही अहादीस हों, सुभान अल्लाह क्या मकाम और क्या मर्तबा है। जी,
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो नाम है वो है मुहम्मद, और इनके जो वालिद का नाम है वो है इस्माइल, और दादा का नाम है इब्राहिम, और आपकी जो कुनियत है वो है अबू अब्दुल्ला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह 13 शवाल 194 सिने हिजरी 194 सिने हिजरी जुमा के दिन आप उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में पैदा हुए, और वहीं आपने इब्तदाई जो है वो तालीम حاصل کی. آپ کے جو القابات ہیں ان میں سے ایک ہے حبر الاسلام, ناصر الاحادیث النبویہ, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی نصرت کرنے والے, ان کی مدد کرنے والے, حبر الاسلام, اسلام کے بہت بڑے عالم, امیر المؤمنین فی الحدیث, یہ بھی آپ کا لقب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بچپن میں نابینا تھے, یعنی یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے بچپن میں یہ نابینا تھے, لیکن ان کی جو والدہ تھیں وہ اپنے شہزادے کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتی تھیں. یہ والدین کی دعائیں کیسی رنگ لے کر آتی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ تڑپا کرتی تھی, رویا کرتی تھی کہ میرا جو یہ بیٹا ہے اس کی جو ہے وہ آنکھیں لوٹائیں. تو آپ کثرت سے دعا کیا کرتی تھیں, اور آپ کی دعاؤں کے اندر, والدین کی دعاؤں کے اندر اخلاص تو ہوتا ہے اور شفقت بھی ہوتی ہے, اور والدہ کی دعا تو ویسے ہی کتنی زیادہ قبول ہوتی ہے روایتوں میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ سوئیں تو آپ کو خواب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, اور آپ ارشاد فرمانے لگے کہ تم جو اپنے بیٹے کے لیے اتنا روتی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور تمہارے بیٹے کو اس کی آنکھیں واپس عطا کر. جب آپ صبح اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آنکھیں ہیں وہ لوٹ آتی ہیں. تو یہ بچپن میں نابینا تھے, لیکن اللہ پاک نے چونکہ کام لینا تھا, اتنا بڑا مقام دینا تھا, تو آپ کی جو ہے وہ آنکھیں بھی واپس لوٹ آئیں. اسی طرح ایک بہت اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم ہیں اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ اپنے وقت کے بہت جید عالم تھے اور باقاعدہ یہ احادیث کو روایت کرتے تھے, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اور امام اعظم کے جو شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. یعنی اتنے بڑے پائے کے عالم تھے, ان کا انداز یہ تھا, اتنے متقی و پرہیزگار تھے کہ جب ان کا وصال ہوا تو یہ فرمانے لگے کہ حرام کا مال تو ایک دور کی بات ہے, میں اپنے مال کے بارے میں جو میں علم رکھتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں شبہ کا ایک درہم بھی موجود نہیں ہے. یعنی شبہ کا مطلب یہ ہے کہ حرام جس کے بارے میں پتا نہ ہو, شبہ ہو کہ حرام ہے یا حلال ہے, اس کو شبہ کا مال کہتے ہیں. اس میں کنفیوژن ہے, دونوں طرف کی رائے ہو, لیکن کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق میرے مال کے اندر ایک درہم بھی شبہ کا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جب اتنا متقی والد ہو تو پھر بیٹا امام بخاری بنے گا, کیونکہ ویسے بھی جو رزق حلال ہے اس کا تعلق عبادتوں سے, روحانیت سے, دعاؤں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. جتنی پاکیزہ بندے کی روزی ہوتی ہے اتنی اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے, عبادت کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے, دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے, اور پھر یہی چیز ظاہر ہے کہ جو بچوں کے لیے غذا بنتی ہے, جب پاکیزہ غذا بچوں کے اندر جاتی ہے تو بچے پھر پاکیزہ جو ہے وہ نفس پیدا ہوتے ہیں, پاکیزہ ان کے اطوار ہوتے ہیں, ان کے اخلاق جو ہے وہ زبردست قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ والدین کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے اندر. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا یہ کردار تھا کہ آپ نے ہمیشہ حلال روزی کمائی, اور وقت وصال بھی آپ یہ فرمانے لگے کہ اس میں ایک بھی درہم حرام کا نہیں ہے. اس کا جو اثر ہے وہ براہ راست پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر ہوا.
کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. حقیقت حال یہی ہے کہ اتنی ستھری کمائی ہو کہ جس میں ایک درہم کا بھی شبہ نہ ہو, تو پھر بیٹا یقیناً امام بخاری بنتا ہے. اور میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بڑا پیارا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جس طرح ہماری گفتگو فراز بھی چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جانا, کہ جب ہم کسی امام کا نام لیتے ہیں, کسی محدث کا نام لیتے ہیں, تو ہمیں فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یاد آ جاتی ہیں. حضرت سیدنا امام ابو زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مکۃ المکرمہ میں مقام ابراہیم کے پاس, حجر اسود کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں سو رہا تھا. اب کہتے ہیں کہ میرا نصیب جاگا اور مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو حضور فرما رہے تھے کہ اے ابو زید, کتاب شافعی کا درس کب تک دو گے, کب تک تم کتاب شافعی کا درس دو گے, ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے, ہماری کتاب کا کب درس ہونا شروع کرے گی, کیوں نہیں دیتے آپ درس. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میری جان آپ پر قربان, میرا مال, میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی کتاب کون سی ہے کہ میں اس کتاب کا درس دوں, کتاب شافعی کا درس پھر میں موقوف کروں, کہ جس کتاب کے درس کے بارے میں آپ حکم ارشاد فرما رہے ہیں یا رسول اللہ, پھر میں اس کتاب کا درس دوں. تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کا درس دیا کرو. سبحان اللہ. تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا اثر. اور یہ یقیناً دیکھیں, احادیث کا کام کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار ہے, اور یہ عشق کا ایک رنگ ہے. اور پھر اس عشق کا, فراز بھائی, اس عشق کا دیکھیں کہ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلہ کیا ارشاد عطا فرما رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے درس کا آپ حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ کمال کی ہستیاں ہیں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں, تو ان کی ولادت کے حوالے سے, کوئی ان کے وصال کے حوالے سے, چونکہ یہ شوال المکرم کا مبارک مہینہ ہے, تو اس حوالے سے کچھ.
ولادت کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا کہ 13 شوال 194 سنہ ہجری جمعے کے دن آپ پیدا ہوئے, اور آپ کا وصال بھی شوال کے مہینے میں ہوا ہے. پہلی شوال کو آپ کا وصال ہوا 254 سنہ ہجری میں, اور آپ کا جو نماز جنازہ کا اور تدفین کا جو اہتمام کیا گیا وہ عید الفطر میں ظہر کی نماز کے بعد کیا گیا. تو یہ شوال کا مہینہ ہے, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والا مہینہ ہے. اور شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں کئی مدارس کے اندر جو افتتاح بخاری ہوتا ہے وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوتا ہے. تو یہ ایک نسبت والی بات ہے, جب اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نسبت ڈھونڈی جاتی ہے. الحمد للہ دعوت اسلامی میں بالخصوص اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. پھر 10 شوال کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے امام اہل سنت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرصہ آتا ہے, تو آپ کو بھی حدیث میں ایک بڑا مقام حاصل ہے. تو یہ نسبتوں کی بات ہے. تو شوال کے مہینے میں ہمارے یہاں بالخصوص افتتاح بخاری کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو اس میں بھی شرکت کرنی چاہیے. بلکہ کئی علماء نے یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دفع مصائب کے لیے اور حاجات کی طلبی کے لیے بخاری شریف کا جو درس ہے یہ اکسیر ہے. یعنی اگر بخاری شریف کا درس دیا جائے, بخاری شریف کو پڑھا جائے, تو اللہ تبارک و تعالی حاجات کو پورا فرماتا ہے. یہ بخاری شریف کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کتاب کو پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے. بلکہ ایک مرتبہ جس جگہ آپ کا مزار شریف تھا وہاں پر جو ہے وہ قحط پڑ گیا, تو وہاں پر نماز استسقاء جو باقاعدہ احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. نماز استسقاء پڑھنے کے بعد دعا کی گئی, پھر بھی بارش نہ ہوئی.
اللہ,
اب یہ اللہ پاک کی حکمتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کی جو مقبولیت ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. کسی نے مشورہ دیا کہ امام بخاری کے مزار پر جا کر امام بخاری کی جو کتاب ہے بخاری شریف, اس کا جو ہے وہ درس دیا جائے اور پھر اس کی برکت سے دعا کی جائے, اللہ پاک جو ہے بارش نازل فرمائے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے مزار شریف کے گرد اور وہاں پر بخاری شریف کا ختم ہوا اور پھر دعا کی گئی, تو جیسے ہی وہ فارغ ہوئے اللہ پاک نے بارش نازل فرمائی.
اللہ 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 اللہ. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو پیاری پیاری کتاب بخاری شریف ہے حدیث مبارکہ کی, اس کی برکتیں مشہور محدث سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سختی کے وقت, دشمن کے خوف, مرض کی سختی, اچھا, اور دیگر بلاؤں میں اس کتاب کا پڑھنا علاج کا کام رکھتا ہے. اکثر اس کا آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے اور تجربہ سے ثابت ہے کہ جب یہ چیزیں پڑھی جائیں تو مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں, سختیاں بھی دور ہو جاتی ہیں, اور خوف بھی, دشمن کا خوف بھی, یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ پیاری پیاری کتاب. اچھا فراز بھائی, بخاری شریف کا ہم بڑا تذکرہ کرتے ہیں, تھوڑا اس کتاب کے بارے میں کچھ تعارف, امام بخاری کی جو پیاری کتاب ہے بخاری شریف, اس کا کچھ تعارف بیان فرما دیں. کیا ہے بخاری شریف؟ ہم ایک تعداد ہوگی شاید وہ بخاری کہہ رہے ہیں, تو لیکن یہ کیا ہے بخاری شریف, کچھ اس کے بارے میں بتائیں تو صحیح.
بخاری شریف یہ حدیث کی کتاب ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں صحیح احادیث کو جمع کرنے کا التزام کیا ہے. صحیح سے مراد وہ صحیح اور غلط والا صحیح نہیں ہوتا, صحیح یہ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے, اس کی ایک باقاعدہ تعریف ہے. صحیح, حسن اور پھر ضعیف, یہ اس کے درجات ہیں. تو صحیح حدیث جو ہے اس کو جمع کرنے کا آپ نے التزام کیا ہے, اور اس کتاب کو لکھنے کا بھی ایک واقعہ ایک وجہ ہے. دو واقعہ علماء نے ذکر کیے ہیں. ایک تو واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آپ حاضر تھے, اور آپ یہ کر رہے تھے کہ پنکھا آپ کے ہاتھ میں تھا اور جو مکھیاں قریب آ رہی تھیں ان کو آپ اڑا رہے تھے. تو جب آپ جاگے تو آپ سوچنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر مکھی تو بیٹھتی نہیں ہے، پھر اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ نے معبرین سے پوچھا تو انہوں نے خوشخبری سنائی امام بخاری کو کہ آپ جو ہے وہ جو صحیح اور غیر صحیح احادیث ہیں اس میں آپ ڈفرینشیٹ کریں گے، ان کو آپ الگ کر دیں گے اور آپ اس میں ایک زبردست جو ہے وہ کام سر انجام دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح احادیث کو لانے کا التزام کیا۔ اور ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ اب جس استاد کے پاس پڑھتے تھے تو استاد محترم نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا کہ میری یہ خواہش ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے احادیث کی کتابیں تو لکھی جاتی تھیں، لیکن ان محدثین نے یہ کیا تھا کہ جو بھی احادیث تھیں ان سب کو جمع کر دیا تھا، تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسی کتاب بھی ہوگا جس میں صرف صحیح احادیث جمع کی جائے اور جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، ایسی جو ہے وہ کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ تو استاد محترم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایسی کوئی کتاب ہو کہ جس میں صرف اور صرف صحیح احادیث کو لایا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا اور پھر آپ نے خواب بھی دیکھا تو یہ دونوں چیزیں محرک بنی اور آپ نے پھر یہ نیت کی کہ میں ایسی کتاب ضرور لکھوں گا۔ اور پھر آپ کا ایک حافظہ، ایک پورا الگ موضوع ہے، آپ کا حافظہ کتنا زبردست تھا، لیکن آپ نے بخاری شریف کو لکھنے کے لیے جو محنت کی، جو مشقت کی، جو اہتمام اور جو التزام کیا، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کے اندر بخاری شریف لکھی، ایک دو سال کی بات نہیں ہے، ایک دو سال، چار پانچ سال کی بات نہیں ہے، 16 سال میں یہ احادیث لکھیں۔ اچھا آپ فرماتے ہیں کہ 600,000 احادیث میں سے، مختلف اقوال ہیں ان میں سے، آپ کا ایک فرمان نزہت القاری جو اس کی شرح ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 600,000 احادیث میں سے میں نے اس میں تقریباً 6,000 کے آس پاس، اس میں بھی اقوال مختلف ہیں کیونکہ پہلے کے دور میں وہ کوئی ایسا نظام تو نہیں تھا کہ یہ بٹن دبائے اور ساری کاؤنٹنگ جو ہے وہ سامنے آ جائے، تو تقریباً 7275 احادیث یہ مشہور قول ہے بخاری شریف میں جو احادیث ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے 600,000 احادیث میں سے ان کو چن چن کر اپنی کتاب کے اندر یہ حدیثیں جمع کی ہیں، اور آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث اپنی کتاب کے اندر نقل کرتا تھا تو میں پہلے غسل کرتا تھا، 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اور پھر میں استخارہ کرتا تھا، اور جب میرا اس بات پر دل جم جاتا تھا کہ یہ واقعی صحیح حدیث ہے تو پھر میں اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کرتا تھا۔ اور آپ صرف یہ نہیں کہ مطلب لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا، حدیث کا جو ہے وہ سن لیا،
کیا پیارا عشق ہے یہ، یہ بھی ایک عشق کا رنگ ہے نا فراز بھائی،
بالکل
صفدر بھائی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کا، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا انداز دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حدیث مبارکہ لکھنے لگتا تو اس سے پہلے میں غسل کرتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور پھر استخارہ کرتا، اور پھر جب میرا دل جمتا پھر اس حدیث مبارکہ کو میں لیتا۔ یہ کیا کمال درجے کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق ہے۔ صفدر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، انشاءاللہ عزوجل صفدر بھائی سے بھی کوئی کلام سنتے ہیں۔ صفدر بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی بات اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق کی بات چل رہی ہے، یہاں پر میں چاہوں گا اگر آپ کو مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام اگر یاد ہے تو یہ بڑا ایک پیارا انداز بنے گا کہ ہم امام بخاری کا ایک تصور باندھے کہ ان کا عشق، امام جامی کا عشق اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا محبت ہے ہمارے اسلاف کی۔ جی
تنم تنم فرسودا جا پش مردہ
کیا بات ہے، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا یہ رنگ، اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ فراز بھائی، پھر آپ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ احادیث یاد کی، جس طرح بھی آپ بیان فرما رہے، تقریباً 600,000 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یاد تھیں، اور ان میں سے تقریباً 6,000 احادیث آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لیتے ہیں۔ اچھا، لینے کا انداز کیا تھا؟ کسی سے بھی لے لی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے؟ کتنی اتھینٹک احادیث، یہ کس طرح پتہ چلا، اور یہ مطلب کیا کرائیٹیریا کیا ہے، کس طرح جمع کیا جاتا ہے؟ کچھ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔
لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح احادیث کو لانے کا التزام کیا ہے،
صحیح۔
اب وہ حدیث صحیح اور غیر صحیح، وہ ضعیف کیسے بنتی ہے، وہ راوی کے کردار اور اس کے اخلاق اور اس کے انداز سے ہی بنتی ہے، یعنی جو روایت کرنے والے ہیں۔ اب صحابہ کرام تو سارے کے سارے عادل ہیں،
صحیح،
لیکن ان کے بعد جو آگے روایت کرنے والے ہیں، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 194 میں آپ کی پیدائش ہے، تو تقریباً یوں کہہ لیں کہ جو دوسری صدی ہے اس میں آپ نے اس کام کا جو ہے اہتمام شروع کیا۔ اب اس میں جو ہے وہ صحابہ کرام کے بعد کا دور تھا، دیگر افراد بھی موجود تھے، تو اس میں اس چیز کا اہتمام کرنا بہت ضروری تھا کہ جو روایت کرنے والا ہے، جس سے حدیث لی جا رہی ہے، وہ شخص کیسا ہے، اور سارا کا سارا جو اصول حدیث ہے وہ ڈیپینڈ ہی راویوں پر کرتا ہے کہ یہ راوی جو ہے، یہ حدیث بیان کرنے والا یہ کیسا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف ممالک کے سفر کیے اس کے لیے،
صحیح۔
آپ جو ہے وہ شام گئے، آپ جو ہے وہ بصرہ گئے، آپ نے بصرہ کا غالباً 4 مرتبہ سفر کیا، ملک شام کا آپ نے 2 مرتبہ سفر کیا، اس کے علاوہ اور علاقوں میں آپ 2-2 مرتبہ گئے، اور پھر آپ کو جب پتہ چلتا کہ فلاں کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی حدیث موجود ہے، تو آپ باقاعدہ اس کے پاس جاتے اور جو ہے وہ اس سے حدیث لے تو لیتے، لیکن ابھی کتاب کے اندر اس کو شامل نہ کرتے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے استخارہ، پھر اس کے لیے دل کا مطمئن ہونا، یہ ساری چیزیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو راوی ہے اس کی بھی سارا ڈیٹیل۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا حافظہ اتنا زبردست تھا، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام کی روایت میں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے، ان کی جو جائے پیدائش ہے اور ان کی جو سنے ولادت ہے اور جو ان کا سنے وفات ہے، وہ اکثر کا مجھے یاد ہے۔ یعنی آپ اس چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ صحابہ کرام اور پھر دیگر جو راوی ہوا کرتے تھے، ان کے حوالے سے بھی آپ سارا کا سارا ڈیٹیل لیتے تھے کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اور آپ کو اگر معمولی سا شبہ بھی ہوتا تو آپ اس سے حدیث ہی نہیں لیتے تھے۔
اللہ،
ایک مرتبہ آپ ایک شخص کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے، تو وہ اپنے گھوڑے کو قریب کرنے کے لیے اس نے اپنا دامن پھیلایا، اور دامن میں کچھ تھا نہیں، وہ ایسے مطلب ان کو اشارہ کر رہا تھا گھوڑے کو کہ میرے قریب آ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، تو آپ وہاں سے چلے گئے، آپ نے اس سے حدیث ہی نہیں لی۔ اب شرعی اعتبار سے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے یا اس کا کیا معاملہ ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ وہ جھوٹ دھوکہ تو نہیں بنے گا، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ ایک امام بخاری کو شبہ ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ ان کے دامن کے اندر کچھ ہے نہیں، مگر صرف گھوڑے کو بلانے کے لیے انہوں نے اس طرح اشارہ کیا، تو ایک طرح سے ایک تجاہل کے اندر ڈالنا اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی حدیث نہیں لی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر حدیث کو نقل کرنے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہوں گے۔ اور پھر آپ جو ہے وہ جب سفر حج پر گئے، سفر حج پر آپ جب گئے اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ، وہ دونوں واپس چلے گئے، لیکن آپ جو ہے وہیں پر رہے، اور آپ نے جو ہے وہ حدیث کے اوپر کام کرنا شروع کیا، حدیث میں کو آپ نے پڑھنا شروع کیا، مختلف جگہوں پر جا کر حجاز مقدس میں آپ نے حدیث کو لینا شروع کیا، اور پھر اس طرح آپ ایک ایک کر کے اپنی کتاب کے اندر روایت نقل کرتے گئے، اور پھر آپ نے اپنی کتاب کے اندر یوں صحیح احادیث کو جمع کرنے کا التزام کیا۔
یعنی کہ فراز بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں, جس طرح ابھی آپ ماشاء اللہ بڑے پیارے انداز میں لے کر چل رہے ہیں, بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں, یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احتیاط کتنی پتہ چلتی ہے, یعنی محتاط کتنے, چونکہ یہ حدیث مبارکہ کا معاملہ ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا معاملہ ہے, احتیاط کتنی آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے, جنہوں نے گھوڑے کو یوں صرف کیا, جھولی آگے کی اور اس میں کچھ تھا نہیں, یعنی کہ لگ ایسے رہا تھا کہ گھوڑے کو بلانے کے لیے کہ اس میں چارہ ہے لیکن کچھ نہیں تھا, اس سے بھی آپ نے حدیث نہیں لی اور آپ واپس چلے گئے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ احادیث جمع کرنا یہ عام کام نہیں ہے, یعنی اتنی محنت, اتنی محنت, اور پھر دیکھیے سفر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, کہ آپ کہاں سے کہاں تھا, کبھی شام کی طرف جا رہے ہیں کہیں, کبھی کدھر کا سفر, بصرہ کی طرف کبھی سفر فرما رہے ہیں, تو دور دور تک سفر. اچھا آج کے دور کی طرح مدنی چینل کے ناظرین سفر تو نہیں ہوتا تھا, یہاں سے بیٹھے اور یوں اڑے جناب آپ شام پہنچ کے, بصرہ پہنچ کے, آپ فلاں جگہ پہنچ کے, ایسا نہیں تھا, بلکہ پیدل سفر ہوتے تھے, گھوڑوں پر سفر ہوتے, اونٹوں پر سفر ہوتے, مشقت والے سفر ہوتے تھے یہ, پیدل چلنا اور کئی کئی دن تک, مہینوں لگ جاتے تھے ایک حدیث یا چند احادیث سننے کے لیے کہ فلاں جگہ پر حدیث کے راوی موجود ہیں, حدیث بیان کرنے والے موجود ہیں, اتنا طویل سفر کرنا. یہ دیکھیں پیارے اسلام بھائیو, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم ہے نا, کہ یہ حضور کی محبت کھینچ کر لے کر جا رہی ہے وہاں پر, دور دور سفر پر مجبور بھی کر رہی ہے کہ سفر بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے کی ٹھان لی ہے. اچھا اس میں فراز بھائی ہمارے طلبہ اکرام کے لیے بڑا سبق ہے کہ جو طلبہ اکرام کچھ تھوڑی سی مشکل آتی ہے, کچھ پریشانی آتی ہے تو ایک دم بیک ہو جاتے ہیں. اچھا اپنے بزرگوں کے سفر کو, ان کی تکلیف کو اگر ہم یاد رکھیں تو, اور پھر ہم علم دین کی طرف رہیں اور اس پر جم کر رہیں, اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟
دیکھیں جیسے جیسے سہولیات بڑھ رہی ہیں نا, ذوق اور شوق کے اندر کمی آتی محسوس ہو رہی ہے.
صحیح.
پہلے سفر حج جو ہے وہ اتنا مشقت والا ہوا کرتا تھا, پانی کی کمی ہوا کرتی تھی, پانی کے کین اٹھا اٹھا کے جو بزرگ بتاتے ہیں کہ منا سے مزدلفہ اور کہاں کہاں سفر کیا کرتے تھے, پانی ختم ہو جاتا پھر واپس آتے پھر کین لے کے جایا کرتے تھے, تو ان کے اندر جذبہ بڑا تھا, ذوق اور شوق بڑا تھا, حالانکہ سہولیات کی کمی تھی. آج کے دور کے اندر ہمارے پاس سہولیات بہت زیادہ ہیں لیکن ذوق اور شوق ویسا نہیں جیسے پہلے کے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا. تو جب ہم جس بزرگ کی کتاب پڑھ رہے ہیں ان کی سیرت کا ایک لازمی جزء سفر کرنا, محنت و مشقت کرنا, یعنی آپ کو کوئی بزرگ ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے سفر نہ کیا ہو, جنہوں نے محنت مشقت نہ کی ہو, یہ دو چیزیں ان کی سیرت کا لازمی جز ہوا کرتی ہیں, اور بالخصوص محدثین نے اتنے سفر کیے جس کی جو ہے انتہا نہیں ہے, یعنی اتنے اتنے سفر کیے, جا جا کر انہوں نے احادیث لی, ان چیزوں کا اہتمام کیا, تو یہ تو طلبہ کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ جن بزرگ کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ اتنی محنت اور مشقت کریں, اور ہم انہوں نے لکھنے کے لیے, جمع کرنے کے لیے اتنی محنت کی, وہ زیادہ مشقت والا کام ہے, ہم پڑھنے کے لیے تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے, پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ محنت کرنی چاہیے, اور بندہ اگر عالم کورس میں آیا ہے, درس نظامی میں اس نے داخلہ لیا ہے, تو بغیر محنت کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, یعنی کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہے, وہ کہے کہ میں جو ہے نا وہ شارٹ کٹ مارے کامیابی حاصل کر لوں, ایسا نہیں ہو سکتا, تو ظاہر محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی, اپنا وقت دینا پڑے گا, پھر علم حاصل ہوگا. اور یہاں میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود بھی جس میں شبہ آ جاتا وہ حدیث آپ کتاب کے اندر نقل نہیں کرتے تھے. یہاں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے, جیسے بعض طلبہ ہوتے ہیں امتحان آتا ہے, اب حدیث صحیح یاد نہیں ہوتی, پھر بھی وہ جرت کرتے ہوئے کچھ حدیث کے الفاظ اپنے بس ذہن کے مطابق لکھ دیتے ہیں, کنفرم نہیں ہوتا کہ یہاں پر یہ الفاظ ہیں نہیں ہیں, لیکن بس نمبر نہ کٹ جائیں اور میں جو ہو میں پوزیشن نہ خراب ہو جائے, وہ اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں, حالانکہ یہ جرت ہے اور اس کی اجازت بھی شرط نہیں ہے.
صحیح. میں یہاں پر فراز بھی عرض کروں گا, ہمارا موضوع ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, آئیے سبتر اختری بھائی سے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبع سنتے ہیں. جی
بہت کتاب ہے دل کی سین یہ تحفہ میرے بخاری کا حدیث پاک کو پڑھنے کی ہم کو توفیق ہمارے سر پہ ہو سایہ شہرا میرے بخاری کا
کیا بات ہے جی. یقیناً ہر سمت میں ہر جگہ میں الحمدللہ ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہرا ہے. چلیے جی کالز لے لیتے ہیں. ایک کال جی.
ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا چل رہا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟
جی فراز بھائی, امام بخاری کا ہی تذکرہ چل رہا ہے, اسی کے حوالے سے کال ہے. بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟
ویسے لوگوں میں, عام عوام کے اندر تو بخاری شریف ہی مشہور ہے, لیکن اس کا ایک پورا نام بھی ہے. شاید اہل علم کو تو پتہ ہوتا ہے, لیکن عوام کو اس کا پورا نام معلوم نہیں ہوتا. تو جو بخاری شریف ہے, اس کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننی و ایامہ. یہ بخاری شریف کا پورا نام ہے. تو یہ اہل علم حضرات کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے.
صحیح, کیا بات ہے جی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے حوالے سے بھی ہم نے سنا, پورا نام کیا ہے اس کتاب کا. جی اور کال دیجیے گا.
میں محمد جاوید شاہین خانی بات کر رہا ہوں کوٹ گرام حسین سے. سوال یہ پوچھنا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال میں کتاب جب لکھی تو کتنے سال اس میں لگا, اور آپ کے آبا اجاد میں سے اور آپ کی اولاد میں سے کون جو مشہور ہوا؟
جی فراز بھائی,
16 سال کا عرصہ بیان کر چکا ہوں کہ بخاری شریف کو لکھنے میں لگا ہے. اور ان کے جو والد تھے ان کا بھی تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ راوی تھے باقاعدہ, یہ حدیثیں لیا کرتے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک, ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے, اور امام مالک کے باقاعدہ شاگرد تھے. یہ ان کے جو والد ہیں یہ مشہور مطلب عالم دین گزرے ہیں.
صحیح, ماشاءاللہ جی. والد محترم کے حوالے سے بھی سن لیا کہ والد محترم ماشاءاللہ مشہور عالم دین, اور تقریباً 16 سال لگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو احادیث پر کام کرتے ہوئے, ماشاءاللہ جی. نیکسٹ کال دیجیے گا.
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے. عشق رسول کے رنگ پروگرام کی کیا بات ہے؟ آج کا موضوع امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول چل رہا ہے, جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو, مدنی چینل کو, ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے. باپو, امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنے بیٹے اور کتنیاں بیٹیاں تھیں؟ آپ کا مزار شریف کون سے شہر میں ہے؟ آپ کا مدینہ شریف سے اور قرآن سے, اللہ کے ذکر سے کیسی محبت تھی؟ رہنمائی فرما دیجئے. میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے.
اللہ تبارک و تعالی میری, آپ کی, ہم سب کے گھر والوں کی اللہ تبارک و تعالی بے حساب مغفرت فرمائے, سب کو برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. جی فراز بھائی,
اولاد کے حوالے سے تو فی الحال ذہن میں نہیں ہے, مطالعے کے دوران بھی ایسا کوئی تذکرہ آیا نہیں ہے. باقی قرآن پاک سے آپ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے, اور کثرت سے نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. رمضان شریف میں آپ کا یہ معمول تھا, بعض بزرگوں نے لکھا ہے جو شروحات ہیں بخاری شریف کی, کہ آپ روزانہ ہی قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ یہ تراویح کے اندر, اور پھر تراویح کے علاوہ آپ آدھی رات سے لے کے صبح سادی کے درمیان 10 پارے پڑھا کرتے تھے. مختلف اقوال ہیں, لیکن یوں کہ مطلب ایک حد تک آپ قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کیا کرتے تھے. ویسے تو آپ سارا سال ہی عبادت میں لگے رہتے تھے, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے آپ کو دعوت میں بلایا.
صحیح,
تو دعوت میں جب پہنچے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. نماز کے دوران آپ کو ایک بچھو اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شہد کی مکھی نے آپ کو ڈنگ مارنا شروع کیا.
صحیح.
تقریباً 16 سے 17 ڈنگ اس نے مارے لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نماز نہیں توڑی. اچھا, نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی قمیض اتار کر کہا کہ دیکھو اس میں کیا کچھ لگا ہوا ہے, کیا ایسا کوئی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے, تو دیکھا تو اس میں کوئی ایسی تکلیف پہنچانے والی کوئی چیز تھی, کیڑا تھا. تو شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ پہلے ہی نماز توڑ دیتے, تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے سورت شروع کر دی تھی اور مجھے حیا آتی تھی کہ میں سورت ختم کیے بغیر نماز کیسے توڑوں. تو آپ نے نماز مکمل کی, سورت مکمل کی, اس کے بعد پھر آپ نے یہ تکلیف دہ چیز جو تھی یہ دور کی. ہمارے یہاں کیا ہلکا سا تھوڑا سا پرابلم ہو تو فوراً نماز توڑ دیں گے.
اپنے ہاتھ سامنے سے مچھر گزر رہا ہو تو جب تک وہ پورا گزر نہیں جاتا ہم تو ادھر توڑ تک چھوڑ کر آتے ہیں. نماز میں ہماری نماز کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین, بزرگان دین کی نماز کا عالم کیا ہے, کیا انداز ہے کہ آپ کو ڈنگ پہ ڈنگ لگ رہے ہیں, 16 نشانات تقریباً پڑ گئے اور جگہ بھی سوج گئی. میں ہی پڑھ رہا تھا یہ واقعہ کہ آپ کی جگہ بھی سوج گئی, جہاں پر ڈنگ لگتا تھا وہ سوج جاتی تھی, تو اس کے باوجود بھی آپ نے نماز نہیں توڑی. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے سورت شروع کر دی تھی. یعنی کہ حدیث مبارکہ سے بھی آپ کی محبت کا عالم یعنی بے مثال, اور پھر قرآن سے محبت کا عالم بھی آپ کا بے مثال ہے, ماشاءاللہ. فراز بھائی, میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور بڑھاؤں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقبولیت, اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرما دیں.
دیکھیں, یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچے بچے کو بخاری کا نام پتا ہوتا ہے. نہیں, جیسے آنکھ کھولی ہے تھوڑا سا شعور ہوتا ہے تو بخاری کا نام تو لوگوں نے سنا ہوا ہی ہوتا ہے. اب بخاری کے اندر کیا ہے وہ پتا ہو یا نہ پتا ہو, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام, امام بخاری کی کتاب کا نام یہ لوگوں کو عموماً پتا ہوتا ہے, تو یہ آپ کی مقبولیت کی علامت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند موئے مبارک تھے, آپ ہر وقت وہ اپنے ملبوسات کے اندر رکھا کرتے تھے. یعنی آپ کو حضور سے ایسی محبت تھی کہ آپ اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا کہ آپ کے ایک مشہور شاگرد نے فربری, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں میں کہیں جا رہا تھا تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, تو میں نے عرض کی کہ میں امام بخاری کے گھر پہ جا رہا ہوں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس کو سلام کہتے ہیں, ہمارا سلام اس تک پہنچا دینا.
یعنی
آقا جو ہے وہ اپنے غلام کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرا سلام ان تک پہنچا دینا, تو یہ امام بخاری کی شان ہے. اور پھر ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کا انتظار کر رہے ہیں, تو میں نے عرض کی کہ حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں, ساتھ میں صحابہ کرام بھی موجود تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں. اور جب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ جس دن میں نے یہ خواب دیکھا تھا اسی دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا, گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں امام بخاری کی مقبولیت ہے.
کیا بات شریف کا بھی تذکرہ ہوا اگر نبی پاک علیہ السلام کے بالوں کی بات ہو جائے.
ہم سیاہ کا سایہ ہو تیرے پیارے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی, کیا بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہے, یقیناً پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی برکت اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا صدقہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی اپنے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو بڑھانا ہے, اپنے اندر عشق کو بڑھانا ہے. کیسے بڑھے گا؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے, اچھے لوگوں کی, عشق والوں کی صحبت اختیار کریں گے, اس سے کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہمارے اندر بھی بڑھے گا. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی صحبت جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق, صحابہ کرام کا عشق, اہل بیت اطہار کا عشق جو ہے یہ دلاتی ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ مدنی مذاکرہ دیکھنا نہ بھولیے گا, ضرور مدنی مذاکرہ دیکھیے. انشاءاللہ جہاں پر بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہمیں پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا یہ پروگرام بھی قبول فرمائے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا